بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. یہ سورت جس کا نام العادیات رکھا گیا, لفظی اعتبار سے تو واضح ہے کہ اس سورت میں, اس سورت کی ابتدا والعادیات سے ہو رہی ہے, اس وجہ سے نام سورت العادیات ہے. مفہوم کے لحاظ سے اس سورت میں جو ابتدائی پانچ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالی قسم کھا کر کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں, یہ پانچ قسمیں ہیں جو شروع میں بیان کی گئی ہیں, اور یہ پانچوں قسمیں جو ہیں وہ جمہور مفسرین کے لحاظ سے گھوڑوں کی پانچ صفات, گھوڑوں کے پانچ افعال ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے. جس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گھوڑا کتنا عظیم جانور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے, اور پھر گھوڑوں کی پانچ صفتیں الگ الگ بیان فرمائی. مقصد ان کا یہ ہے, جیسے پانچ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالی نے جواب قسم جو ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود, پانچ قسموں کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے. اب یہ قسم اور جواب قسم کا رب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کیوں ان گھوڑوں کی قسمیں کھا کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. بات واضح ہے کہ گھوڑا اسے کوئی خرید لیتا ہے, اپنی ملکیت میں لے لیا, خریدنے کے بعد اب اسے اس کا مالک اسے چارہ دیتا ہے, اس کا پانی وغیرہ کا خیال رکھ لیتا ہے. اس چارہ دینے اور پانی دینے میں, حالانکہ نہ گھوڑے کو اس نے پیدا کیا, نہ گھوڑے کی اور کوئی صحت وغیرہ کی کوئی چیز اس نے, یعنی اس کی پیدا کرنے کے اعتبار سے یا دینے کے اعتبار سے اس نے کچھ دیا نہیں, سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی بعض پیداوار تھی, چارہ تھا, گھاس وغیرہ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا, پانی اس کے سامنے لا کر رکھ دیا. اور بس اوقات تو وہ بھی نہیں ہوتا بلکہ ایک کھلا میدان ہے, وہاں چھوڑ دیا, خود ہی اپنی گھاس وغیرہ کھا لیتا ہے, پانی پی لیتا ہے. اس تھوڑا سا اس کے مالک کی طرف سے اس پر انعام پایا جاتا ہے کہ اس کے لیے انتظامات کرتا ہے, اس کی شکر گزاری اور اس کا احسان مانتے ہوئے, یہ گھوڑا اس مالک کا احسان مانتے ہوئے اس کی اتنی فرما برداری کرتا ہے جس کی یہ پانچ قسموں میں جن کا تذکرہ ہے, یہ پانچ آیتوں میں جن کا تذکرہ ہے. اس کے مقابلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اس کو طرح طرح کے انعامات دیے, کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں, خود انسان کے اندر جسمانی نعمتیں, باہر کے اعتبار سے جو خارجی نعمتیں ہیں, طرح طرح کی نعمتیں, عقل دی, سمجھداری دی, انسان کو رہنے کے لیے انتظام, کھانے کا انتظام, آس پاس کے لوگ, خیر خواہی کرنے والے لوگ بھی دنیا میں رکھے, طرح طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی, لیکن انسان اس کے باوجود کتنی زیادہ ناشکری کرنے والا, کتنا زیادہ اللہ کا ناشکرہ ہے. کہ ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے، یا یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہی نہیں کرتا. خیر اس آیت میں ہم بعد میں آئیں گے، یہاں تو صرف خلاصہ بتانا مقصود تھا کہ گھوڑا اور انسان تقابل دیکھا جائے تو گھوڑا ایک جانور ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے. گھوڑا اتنا زیادہ اپنے مالک کا شکر ادا کرنے والا اور انسان اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کرنے والا، یہ تقابل ہے. پھر کس طرح ناشکری کی اس کو ہم جب اس آیت پہ پہنچیں گے. یہاں تو صرف میں میرا مقصد خلاصہ بیان کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات واضح فرمانا چاہتے ہیں. جب یہی بات واضح ہو گئی کہ انسان کی ناشکری اور گھوڑے کی شکر گزاری کا ذکر ہے، تو اس کا اب ماقبل سے تعلق اور رب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. پچھلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اذا زلزلت، سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ دیکھو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا آخرت میں اسے دیکھ لے گا، ذرہ برابر برا عمل کیا آخرت میں اسے دیکھ لے گا. اب وہ اس کا تذکرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لینی چاہیے، نیک اعمال کر لینے چاہیے. جن کی فطرت سلیم ہے، جو سلیم الطبع انسان ہیں، وہ تو اس سورہ زلزال کو سن کر اور پڑھ کر ہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو مزید ابھی بھی ضد پر ہیں، ابھی بھی یا تو ضد پر نہیں لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان احکامات کو سن کر اور پڑھ کر بھی ابھی پوری طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو ان کو اس صورت میں تھوڑا سا دھکا دیا جا رہا ہے، تھوڑا سا اور ہلایا جا رہا ہے. اور پھر جو لوگ اس صورت کو پڑھ کر اور سن کر بھی نہیں مانتے تو اگلی صورت میں اور زوردار دھکا ان کو لگایا گیا ہے. القارعہ تم القارعہ، آیت کی ابتدائی اس طرح کی گئی، صورت کی ابتدائی اس طرح کی گئی. تو اب یہ ہے، اس صورت کا ماقبل سے تعلق بھی سمجھ میں آ گیا اور اس صورت کا جو عنوان ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا اور انسان کی ناشکری، اس کا تذکرہ ہے. اب ہم آیتوں کو دیکھتے ہیں. والعادیات ضبحا، عدا یعدو کے معنی ہوتے ہیں دوڑنا، عادیات دوڑنے والے گھوڑے، جمہور مفسرین کے لحاظ سے یہی تفسیر ہے. ضبحن کے معنی ہوتے ہیں گھوڑا جب دوڑتا ہے تو دوڑتے ہوئے اس کی پیٹ سے آواز نکلتی ہے، سینے سے ایک آواز نکلتی ہے. تیز دوڑتے ہوئے جب سانس کی آواز آنے لگتی ہے اندر سے، اس کو ضبح کہتے ہیں. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں. دوڑتے ہیں تو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، آواز نکل رہی ہوتی ہے اندر سے، یعنی اتنی محنت اور مشقت اٹھا کر دوڑتے ہیں کہ اپنی سانس، اپنی تھکن، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. یہ ہے والعادیات ضبحا. مالک نے اسے کھانا دے دیا، پانی دے دیا، اس کے شکر ادا کرنے میں، اس کے شکرانے میں مالک اسے دوڑا رہا ہے، تیز دوڑا رہا ہے، تھکے ہوئے ہیں، سانس پھول رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، مالک کہہ رہا ہے دوڑو، دوڑتے رہیں گے. والعادیات ضبحا، چونکہ تقابل انسان کے ساتھ ہے. اب انسان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ عمل کر لو، فلاں وقت پر یہ عمل کر لو. انسان تھکتا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت مشقت پیش آ رہی ہے، لیکن نہیں نہیں یہ مجھے اس میں مشقت ہوگی، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مشقت ہوگی اور چھوڑ دیتا ہے. اتنی بھی نہیں کہ سانس پھول جائے، بس یہ ہے کہ سستی ہو رہی ہے کھڑے ہونے کی، سستی ہو رہی ہے فلانے کام کرنے کی، دل چاہ رہا ہے فلانا گناہ کرنے کی، فلانا گناہ کا دل چاہ رہا ہے. تو بس انسان کی طبیعت یہ ہے کہ سستی کی وجہ سے بھی ایک کام چھوڑ دیتا ہے، سستی کی وجہ سے کوئی عمل نہیں کرتا، یا خواہش کی وجہ سے کوئی اپنی مرضی کا کام ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے، اور گھوڑے کا حال یہ ہے کہ تھکا ہے، سانس کی آواز آ رہی ہے، تب بھی مالک کے کہنے پر وہ دوڑتا جا رہا ہے۔ والعادیات ضبحا، پھر فالموریات قدحا، موریات آگ جلانا۔ افرائیتم النار التی تورون، قرآن میں لفظ اور صیغوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو موریات کے معنی آگ جلانا اور قدحن کے معنی ہوتے ہیں پیروں کا۔ یہ گھوڑے جب اپنے پیر زمین پر مارتے ہیں، وہ گھوڑے کا نچلا حصہ جو ہوتا ہے اس کا پیر، پیر کے نیچے عام طور پر لوہے کے ان کو جوتے پہنائے جاتے ہیں، جوتے کی طرح ان کے ہوتے ہیں گھوڑے کے، جو لوہے کے ہوتے ہیں پیر کے نیچے، تو وہ تاکہ ان کے یعنی پیر محفوظ رہیں، پتھریلی زمین وغیرہ میں بھی وہ دوڑتے ہیں تو ان کے پیر خراب نہ ہوں۔ تو گھوڑے جب وہ اپنے پیر، وہ پیروں کا نچلا حصہ جو ہے، جو جس کو ٹاپ کہا جاتا ہے، جو لوہے کے جوتے ہوتے ہیں، اپنے ٹاپ جب وہ زمین پر اور پتھریلی زمین پر مارتا ہے، تو اس کے مارنے کی وجہ سے رات کے وقت میں خاص طور پہ چنگاری نظر آتی ہے، دن میں تو نظر نہیں آتی، دن رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال شاید ہم لوگوں نے بہت سو نے دیکھی ہوگی اور اس کو سمجھ سکتے ہیں، بسا اوقات کوئی گاڑی چل رہی ہوتی ہے روڈ پر اور اس کی کوئی زنجیر یا کوئی چیز ہے جو زمین کے ساتھ لٹک رہی ہے، زمین پر لگ رہی ہے، تو زمین پر لگنے کی وجہ سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اسی طرح گھوڑے جب پتھریلی علاقے میں، پتھریلی زمین میں اور پہاڑی علاقے میں بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو اس وقت ان کے پیروں کا نچلا حصہ جب زمین پر لگتا ہے، پتھروں پر لگتا ہے، تو چنگاری نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، تو وہ گھوڑے جو ایسے وقت میں بھی، اس طرح کے مشکل حالات میں بھی، جب پیر زمین پر مار رہے ہیں، پیروں سے چنگاری نکل رہی ہے، وہ ان چنگاریوں سے گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں، تب بھی مالک کے کہنے پر وہ دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ فالموریات قدحا، یہ گھوڑوں کی فرما برداری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دونوں باتیں ہیں، ایک طرف گھوڑے کی جو شکر گزاری ہے اس کا تذکرہ، اور ایک طرف انسان کی ناشکری، انسان کی نافرمانی، اس کا تذکرہ، تقابل ہے۔ گھوڑے کی گویا عظمت اس صورت میں بیان کی گئی ہے کہ گھوڑا بہت کام کا جانور ہے، اور احادیث میں تو بہت زیادہ گھوڑے کا ذکر ملتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے میں بڑی خیر رکھی ہے، حدیث میں آتا ہے الخیر معقود فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہے، قیامت تک کے لیے اس میں خیر ہے۔ باقی انسان کی گاڑیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے ٹرک ہوتے ہیں، جو بھی جنگی آلات ہوتے ہیں، وہ کہیں چلے جائیں گے، لیکن پہاڑی علاقے، ایسے سخت پتھریلے علاقے، بعض علاقے وہ ہوتے ہیں ریت والے علاقے، جہاں پر گھوڑے تو جا سکتے ہیں، ہر ہر جگہ پہنچ جائیں گے، لیکن بہت سے انسان کی بنائی ہوئی مصنوعات، بڑی بڑی مصنوعات وہاں نہیں پہنچتی آسانی سے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں، اور پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مار کر زمین سے، زمین پر ٹاپ مار کر، پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں، آگ نکالتے ہیں۔ پھر تیسری قسم ہے فالمغیرات صبحا، یہی گھوڑوں کی تیسری صفت کی قسم کھائی گئی ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی، یعنی تیسرے وہ گھوڑے جن میں یہ صفت پائی جائے، تو قسم ہے ان گھوڑوں کی، المغیرات صبحن، مغیرات جو حملہ کرتے ہیں صبحن، صبح کے وقت۔ عام طور پر چونکہ عرب میں یہی دستور تھا کہ صبح کے وقت حملہ کیا کرتے تھے، کسی قوم پر حملہ کرنا ہوتا، جنگ کرنی ہوتی تھی، تو صبح کا وقت ہوتا تھا۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، بعضوں نے تو اس کی وجہ بیان کی کہ صبحن یہ خاص طور پہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ عرب میں اس کی عادت تھی، اور عادت اس وجہ سے تھی کہ رات میں حملہ کر دیں تو لوگ سوئے ہوئے ہیں، اچانک سے رات میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، اس وقت حملہ کر دیا، سامنے والے مقابلے نہیں کر سکیں گے، تو اس طرح بزدلی کے ساتھ کسی پر حملہ کرنا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جس وقت لوگ سو رہے ہیں جا کر ان کو مار دیا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے، کسی قوم پہ حملہ کرنا ہے بہت بڑی طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اوپر اوپر سے بم پھینک دیے، اوپر اوپر سے مار دیے اور مار کے بھاگ گئے کہ ہمیں کوئی مار نہ سکے. یہ بزدلی ہے، یہ کوئی طاقت نہیں ہے. جنہوں نے مارا، جو مارتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، بہت بڑی طاقت دکھا دی ہم نے. اوپر اوپر سے مار کے بھاگ جانا کون سی طاقت کی بات ہے؟ ہتھیار تھے، اوپر جا کر پھینک دیے، نیچے والے مقابلہ نہیں کر سکے، ختم ہو گئی بات. مقابلہ تو یہ ہے کہ آمنے سامنے میدان میں آؤ، جب سامنے والے بھی تیار ہوں، صبح کے وقت کا انتظار کرو، رات میں اچانک حملہ نہ کرو. اس طرح آؤ کہ آمنے سامنے مقابلہ ہو، تب کہا جائے گا کہ یہ ہمت ہے، یہ طاقت ہے. اب تو طاقت کا نام ہی بدل گیا. سپر پاور بھی اب جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اوپر اوپر سے مار کے بھاگ جائیں. تو بہرحال یہ عرب کا طریقہ تھا. فالمغیرات صبحا، یعنی یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ عرب میں یہی طریقہ تھا. شجاعت چونکہ ان کے خاص صفت تھی، رات میں اچانک حملہ کر دینا یہ ان کی عادت نہیں تھی، تو صبح کے وقت حملہ کرتے تھے. اور اس وقت گھوڑوں پر جب وہ حملہ کرنے جاتے تھے تو گھوڑے صبح صبح میدان جنگ میں ان کے ساتھ، یعنی جس طرح مالک لے جاتا تھا، جس جانب مالک لے جاتا تھا، چلے جاتے تھے. پھر آگے فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَفْعًا، بِهِ با کے بعد ہا آیا، یعنی وہی صبح کی طرف یہ زمین لوٹے گی. فَأَثَرْنَ بِهِ، یعنی اس وقت، اس صبح کے وقت میں غبار اڑاتے ہیں وہ گھوڑے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت میں غبار اڑاتے ہیں. اب شام کا وقت ہے، پورا دن زمین پر دھوپ لگی اور اس کی وجہ سے مٹی خشک ہو گئی، تو بہت آسانی سے گرد و غبار اڑنے لگ جاتا ہے. انسان چلے گا تو زیادہ نہیں، زیادہ گرد و غبار نہیں اڑتی، لیکن یہ کہ انسان دوڑے گا تو گرد و غبار اڑنے لگ جاتی ہے، دوپہر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو. لیکن رات میں چونکہ مٹی نرم ہو جاتی ہے، تو رات میں، یعنی مٹی گیلی ہو جاتی ہے، یعنی چونکہ رات میں نمی کی وجہ سے، شبنم وغیرہ کی وجہ سے مٹی میں ذرا سا رطوبت آ جاتی ہے، اور رطوبت کی وجہ سے مٹی ذرا جم جاتی ہے. اب جب مٹی جم گئی، اس میں نمی آ گئی، صبح کے وقت کوئی شخص چلتا ہے تو گرد و غبار زیادہ نہیں اڑتی. تو گرد و غبار صبح کے وقت بھی اگر اڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی قوت کے ساتھ دوڑتے ہیں، اتنی قوت سے دوڑتے ہیں کہ باوجود یہ کہ مٹی میں نمی ہے، رات کے شبنم کے آثار ہیں اس میں، اس کے باوجود گرد و غبار اڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے بڑی قوت سے وہ بھاگ رہے ہیں. یہ ہے فاضر نبی نقان، کہ اس وقت میں بھی گرد و غبار اڑتا ہے، تو اگر شام کے وقت یا دوپہر کے وقت ہوتا تو کتنا گرد و غبار اڑتا. اس کے بعد پانچویں چیز ہے فوسطن بھی جمعان، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اس وقت میں، بھی سے مراد یا تو وہی صبح کا وقت ہے، یا بھی سے مراد نقع، یعنی اس گرد و غبار کے ہوتے ہوئے اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ آگے دھول ہے، نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں تیر برس رہے ہوں گے، تلواریں چل رہی ہوں گی، نظر آئے نہ آئے ان کو فرق نہیں پڑتا. فاثرن بہ نقعًا، پھر فاثرن بہ نقعًا، صبح کے وقت میں بھی اتنا قوت سے بھاگتے ہیں کہ گرد و غبار اڑاتے ہیں. اور فوسطن بہ جمعًا، اور اس وقت میں بھی اس طرح حملہ کرتے ہیں کہ فوج میں اور مجمع کے درمیان میں چلے جاتے ہیں، چاہے ان کو معلوم ہے کہ سامنے سے تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، لیکن نہیں، میرے اوپر جو میرا مالک بیٹھا ہوا ہے، مجھے چلا رہا ہے، مجھے دوڑا رہا ہے، آگے کی طرف لے جا رہا ہے، تو مجھے تلواروں کی، مجھے تیروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جان دے دیں گے لیکن مالک کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ گھوڑے کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم اس کو جانور کہتے ہو، یہ گھوڑا ہے جس کی کوئی اتنی اہمیت، جس کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے. انسان کے مقابلے میں گھوڑے کی کیا اہمیت، لیکن اس گھوڑے کے اندر یہ صفت تو دیکھو کہ کتنا شکر گزار ہوتا ہے، مالک نے تھوڑا سا اس کو دے دیا اور کتنی زیادہ اس کی اطاعت کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں انسان کا حال یہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے. ناشکری کس طرح کرتا ہے؟ اب یہ جو میں نے پیچھے اقسام بتائی، یہ جو قسمیں کھائی گئی تھی، اس میں جمہور کی رائے کے لحاظ سے میں نے بتایا ہے، اگرچہ اس میں بعضوں نے اور بھی رائے بیان کی ہے مفسرین نے، لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے اور صحیح قول بھی یہی ہے. دوسری جو چیزیں مفسرین نے بیان کی ہیں کہ اس سے مراد نفوذ ہیں، تو اشارتاً تو ان کو مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں گھوڑے ہی مراد ہیں. خیر مفہوم واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، میں اللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ان گھوڑوں کی، جن میں جو پانچ طرح کے جو گھوڑے ہیں، یہ جن میں پانچ صفات پائی جاتی ہیں، یہ گھوڑے ہیں اور انسان کا حال یہ ہے کہ بلا شبہ قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ بلا شبہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے. کیسے ناشکری کرتا ہے؟ بعض تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنے دوسرے جو خیالی معبود ہیں ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کام کو. بہت سی مرتبہ غیر مسلموں میں، تو غیر مسلموں کا معاملہ تو الگ ہے، جو مشرک ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، مسلمان بھی بہت سی مرتبہ دوسری کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے کے بجائے کسی اور چیز کی طرف یا کسی اور شخص کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. ہمارے لوگوں میں اس طرح کی بہت سی چیزیں رائج ہیں، فلانا کام فلانے کر دیا، فلانے پیر نے کر دیا، اور بہت سے ایسے کریمات بھی ہمارے بعض لوگوں میں رائج ہوتے ہیں، خاص طور پہ جن بزرگوں سے زیادہ کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور ان کی کرامتیں مشہور ہو جاتی ہیں، تو ان کو تو لوگ خدائی کا درجہ دینے لگ جاتے ہیں. فلانا کام ہو گیا اور فلانے پیر صاحب نے کر دیا. تو یہ جو غلط عقیدہ ہے، تو بعض لوگ تو یہ عقیدہ ہی غلط رکھتے ہیں، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے. ہاں کسی کی دعا کی برکت سے ہو گیا الگ بات ہے، کسی نے کر دیا الگ بات ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. تو بسا اوقات تو ناشکری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنے خیال میں کوئی معبود ہوتے ہیں یا کوئی غور ہوتا ہے اسی طرف منسوب کر دیتے ہیں. بسا اوقات انسان یہ کرتا ہے کہ اپنی کوشش، فلانا کام ہو گیا نہیں ہو رہا تھا تو دعا کر رہے تھے، کسی سے دعا کروا رہے تھے، آخر اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ایک طریقہ ڈالا کہ اس طریقے سے کر لو. ذہن میں طریقہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اس نے وہ طریقہ اختیار کر لیا اور کام ہو گیا. ایسا بکثرت ہوتا ہے، ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے کہ ایسا ہوتا ہے کام نہیں ہو رہا تھا، کوشش کی نہیں ہوا، کسی سے دعا کروائی نہیں ہوا، کوئی ایک علاج کروایا نہیں ہوا، کسی سے دم کروایا، اخیر میں ایک طریقہ سمجھ میں آیا کہ ہاں ایسا کر لیتے ہیں، اور واقعی وہ اچانک سے وہ طریقہ ذہن میں آیا، انسان نے وہ طریقہ اختیار کر لیا. اب انسان کہتا ہے ہاں اور تو کوئی طریقہ نہیں، یہ میں نے کیا اس سے بہت فائدہ ہوا. اب وہاں پر میں نے کیا، ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے، لیکن دل میں کیا خیال آ رہا ہے؟ اگر دل میں اس وقت یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے تو یہ ہے ناشکری. اگر دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈال دی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ کام اس طریقے سے ہو گیا، ذہن اللہ کی طرف جا رہا ہے، تو یہ شکر گزاری ہے. پھر بھی الفاظ بھی ایسے استعمال کیے جائیں جس میں شکر کے الفاظ پائے جاتے ہوں، شکر کا مفہوم پایا جاتا ہو. ان الانسان لربہ لکنود، تو بہت سی مرتبہ انسان اللہ کی کسی نعمت کو اپنی کوشش کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ میں نے کیا، میں نے اس طرح کیا تو یہ ہو گیا. ناشکری کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی نعمت کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے. ظاہر ہے اس کی بھی بہت مثالیں ہیں، غلط جگہ اللہ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے. وقت ہے، غلط جگہ استعمال کیا. آنکھیں دی اللہ تعالیٰ نے، غلط جگہ استعمال کیا. یہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بسا اوقات تو اللہ کی رضا میں استعمال کرتا ہے، وہ تو شکر گزاری ہے، بسا اوقات گناہوں میں استعمال کرتا ہے، انتہائی درجے کی نافرمانی ہے، اور بسا اوقات بیکار ضائع کرتا ہے. ظاہر ہے یہ بھی ناشکری ہی کی ایک قسم ہے. اللہ نے نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، حدیث میں آتا ہے نعمتان مبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، بڑی بڑی نعمتیں انسان کو وہ دی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دھوکے میں اور نقصان میں پڑے ہوئے ہیں. صحت اور فراغت. بیمار ہوتا ہے سوچتا ہے اچھا میں یہ کر سکتا ہوں، صحت کے زمانے کو استعمال نہیں کیا. وقت ہے، مشغولیت آ گئی، وقت تھا تو اس وقت کو استعمال نہیں کیا. بہرحال اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا وہ شکر گزاری ہے، نافرمانی میں استعمال کرنا انتہائی درجے کی ناشکری ہے، اور ضائع کر دینا، کوئی استعمال نہ کرنا، فضول وقت بیکار، اور اللہ کی نعمتوں کو کسی اچھے کام میں استعمال نہ کرنا، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی ناشکری ہے. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. انسان اپنے رب کی ناشکری تو کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اس چیز پر اچھی طرح مطلع بھی ہے، انسان کو اس بات کی اچھی طرح اطلاع ہے، اچھی طرح خبر ہے. یا اس کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہوں. کیسے گواہ ہے؟ انسان اگر غور کرے تو غور کرنے سے خود بخود انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں، واقعی میں اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہوں. یہ ہے انسان کے گواہ ہونے کے معنی. ہر شخص اپنے حالت پر غور کرے، اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں اور میں ان کو کس طرح استعمال کرتا ہوں، کتنا میں شکر ادا کر رہا ہوں، کتنی ناشکری کر رہا ہوں. شاید وہ بات اچھی طرح سمجھ میں نہ آئے، اچھا اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا دوسرا طریقہ اختیار کر لیا جائے. وہ یہ کہ ہم نے کسی کو $1,000 دیا، یا کوئی ایسی چیز دی جو بہت قیمتی تھی، کسی کو دی کہ اچھا یہ تمہارے استعمال کے لیے، جس کو جو چیز پسند ہو اس کے لحاظ سے ہوتا ہے. اس سے انسان جس کو جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس کے لحاظ سے انسان اس کا تصور کر سکتا ہے. کہ کسی کو کوئی گاڑی استعمال کرنے کے لیے دی، نئی گاڑی دے دی کسی کو کہ اچھا ٹھیک ہے تم رکھ لو تمہارے استعمال کے لیے، جب تک استعمال کرنا چاہو کرو. کسی کو کوئی زیور دے دیا استعمال کرنے کے لیے کہ تمہارے استعمال کے لیے، برتن دے دیا استعمال کے لیے، بہت قیمتی قسم کے یہ استعمال کرو. اب وہ اس کو اس نے کسی جگہ اس طرح رکھ دیا اپنے بیک یارڈ میں، گھر کے باہر رہنے دیا، کیسے یہاں سنبھال کے رہنے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، بارش کا پانی بھی آ رہا ہے، گند بھی ہو رہا ہے. جس نے دیا ہے وہ سوچے گا کہ اچھا میری نعمت کی اتنی قدر تھی. ہم اگر اپنی تھوڑی سی دی ہوئی، جس کو ہم دنیاوی لحاظ سے بڑا سمجھتے ہیں، تھوڑی سی دی ہوئی نعمت جب کسی کو دیتے ہیں اور وہ اس کو اس کے صحیح مصرف میں نہیں استعمال کرتا، یہ بھی نہیں کہ اس کو پھینک رہا ہے کچرے میں، لیکن رکھا ہوا ہے، اس کو اس کے صحیح مصرف میں استعمال نہیں کرتا، غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، تو انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے میرے نعمت کی بالکل ناقدری کی اس نے. جب دوسروں کے بارے میں ہم اپنی دی ہوئی کوئی چیز ہو اگر کسی نے دیا ہو، انسان جب دیتا ہی نہیں تو ظاہر ہے وہ تصور بھی کیسے کرے گا. تو اگر انسان نے کسی کو کوئی چیز دی ہو اور اسے اس مرحلے سے گزرا ہو تو وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کتنا استعمال کر رہا ہوں. ہر شخص کے غور کرنے کی بات ہے، خاص طور پر ہمارے کام کے لیے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اس کا بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے. ہم نے کسی کو کوئی کام کہا، کوئی بات کہہ دی، اپنے ماتحتوں کو کوئی بات کہہ دی، اس نے بات نہیں مانی، احساس ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس کو یہ بات کہی، میری بات نہیں مانی، میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بعضوں کو زیادہ احساس کا احساس ہوتا ہے، بعضوں کو کم ہوتا ہے. یہ احساس جس کو بھی ہو تو اس وقت یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا میں نے کتنا خیال رکھا ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں نے اپنے جیسے ایک انسان کو ایک بات کہہ دی، اللہ نے مجھے ایک بات کہی تھی، میں نے اس کا کتنا خیال رکھا. یہ سزا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پوری طرح ادا نہیں کرتے، تو ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ دوسرے اللہ کے بندے ہمارے احکامات پورے کریں گے. اگر کوئی پورا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انعام ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے. کہ اس لیے کہ اصل اصول تو یہ ہے کہ مات دین و تدان، و انسان جیسا معاملہ کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرتے ہیں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. بہت سی مرتبہ ایسے باتیں پیش آتی ہیں کہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو عبرت ہوتی ہے کہ اچھا فلانے نے جو مسئلہ پوچھا اور میں نے اس کو مسئلہ بتایا کہ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس طرح کرنا چاہیے، اپنی زندگی پر انسان غور کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے تو میں نے اپنے خلاف مسئلہ بتا دیا ہے. یہ ہے انہو علی ذلک لشہید، کہ انسان کی زبان سے اللہ تعالیٰ ایسی بات کہلوا دیتے ہیں کہ خود انسان کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے بات تو حق کہنی ہے. ہم چاہے جتنے عمل میں کوتاہی کریں غلطی کریں، ہمیں تو حق بات کہنی ہے. تو بہرحال انسان بسا اوقات، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ حق بات انسان کہہ دیتا ہے، لیکن اپنی غلطی پر انسان کو تنبیہ ہوتی ہے کہ اچھا میرا عمل اس کے خلاف ہے، مجھے اب اپنا عمل درست کرنے کی ضرورت ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان کو اس کی اچھی طرح خبر ہے کہ وہ کتنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کر رہا ہے. تیسری بات، ایک تو تھا ان الانسان لربه لکنود، دوسری بات جو اسی سے متعلق ہے کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس کو اچھی طرح معلوم ہے، خود گواہ بھی دے سکتا ہے کہ ہاں میں اتنا غلط کام کر رہا ہوں. اور تیسری بات، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے، اور یہ مال کی محبت ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو غلط راستوں پر لے جاتی ہے، گناہوں پر ابھارتی ہے. احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ مال کی محبت اور لالچ، شح، وہ ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے گزشتہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں. مال کی حرص اور لالچ ہی کی وجہ سے غلط کام کرتے، کسی کو قتل کرتے، کسی کا مال لوٹتے، یہ دنیا میں فتنہ فسادات. اور آج کل ہم اگر حکومتی سطح پر دیکھیں کہ حالات جو بگڑتے جا رہے ہیں، ان سب کی بنیاد انہو لحب الخیر لشدید، مال کی محبت، مال کی محبت. انسان دنیا میں اپنی عزت، اپنی شہرت اور مالداری، اور بنیاد اس کی تکبر پر ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں انسان بہت زیادہ مضبوط ہے، اور یہ اصل الاصول ہے، اس کی وجہ سے انسان غلط کاموں میں مبتلا ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو اس صورت میں وہی دونوں باتیں آ گئیں جو ہم نے بار بار پڑھی ہیں. میں نے بتایا کہ قرآن کریم کا خلاصہ اگر دو چیزوں میں کیا جائے تو یہ دو چیزیں اللہ کی عظمت اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی، اور یہاں پر وہ دونوں چیزیں آ گئیں. ان الانسان لربہ لکنود، اپنے رب جس نے تربیت کی، جس نے اس کو شروع سے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ اس کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے. تو انسان اللہ کی ناقدری کرتا ہے، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے. مال کی محبت ہے تو لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرے گا، خیر خواہی نہیں کرے گا، لوگوں سے لوٹنے کی کوشش کرے گا، چاہے کوئی مر جائے مجھے تو اتنے پیسے مل جانے چاہیے، چاہے کسی کو کچھ ہو جائے، کسی کو تکلیف پہنچ جائے، میرا مال ضائع نہیں ہونے چاہیے، چاہے کوئی بھوکا مر رہا ہے لیکن نہیں، میرے بینک میں اتنے پیسے ہونے چاہیے. انہو لحب الخیر لشدید. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان میں ہیں، خاص طور پر دو یا تین چیزیں جن کو ہم پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ناشکری، دوسرا یہ کہ ناشکری اس طرح کہ وہ جانتا بھی ہے کہ وہ ناشکری کر رہا ہے، اس کو یقین ہے، غور کرے تو وہ اپنے بارے میں گواہی دے سکتا ہے اپنے خلاف. اور تیسرا ہے کہ مال کی محبت، مال کی محبت یہ انسان کی کو برائیوں کی طرف لے جانے میں ایک بہت بڑا سبب ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم میں جگہ جگہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. ہم نے پہلے اس کو پڑھ لیا، اس لیے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن وہی چونکہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں بار بار، تو ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے صحیح، اللہ تعالیٰ ہماری فطرت و طبیعت کو جب پیدا فرمایا تو جانتے ہیں کہ انسان میں مال کی محبت زیادہ ہے. بار بار پیچھے آیا، سورہ واللیل میں نے بتایا تھا، اما من اعطا واتقا، اعطا پہلے بیان کیا، مال دے اللہ کے راستے میں تو خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے. پچھلے مرتبہ بتایا تھا خرچ کرنے کی کچھ نہ کچھ عادت ہو، کچھ رقم ایسی ہو کہ انسان تھوڑا تھوڑا صدقے میں دیتا رہے، خرچ کرتا رہے. خاص طور پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں زیادہ اہتمام کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. باقی یہ کہ سال بھر میں انسان کو کچھ نہ کچھ معمول ہونا چاہیے کہ خرچ کرتا رہے، خرچ کرتا رہے. اس طرح خرچ کرے کہ جس کو دیا ہے اس کے بارے میں کبھی یہ تصور بھی ذہن میں نہ آئے کہ اس کی طرف سے مجھے کوئی معاوضہ ملے گا، شکریہ ادا کرے گا، کوئی بدلہ ملے گا، کوئی تصور نہ ہو. یہ ہمارے اندر ایک بڑی کمی ہوتی ہے کہ کسی پر خرچ کر لیا تو اب ہمارے کسی مدد کے موقع پر ضروری ہو گیا کہ وہ ہماری مدد کرے، نہیں کیا تو اچھا دیکھو میں نے اس کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور وہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نیت میں اخلاص نہیں تھا. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان برائیوں میں مبتلا ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان کو معلوم نہیں ہے، کیا انسان اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں سے جو کچھ قبروں میں ہے بعثر، جب کھول دیا جائے گا نکال دیے جائیں گے مردہ قبروں میں سے، نفخ ثانیہ ہوگا اور سب کو قبروں میں سے نکالا جائے گا، میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا. اب دل کے اندر نفاق تھا یا ایمان تھا، اخلاص کے ساتھ عمل کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا. اب میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے، اگلی صورت میں پھر اس کی مزید تفصیل آتی ہے کہ میدان حشر میں جب لوگ جمع ہوں گے تو کیا ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی تو کیا ہوگا، اس کا کچھ ذکر اگلی صورت میں ہے، انشاءاللہ اس کو آگے والی صورت میں پڑھیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبروں سے لوگ نکلیں گے، اور جب نکلیں گے تو اگلی صورت میں اس کا بیان ہے کہ کس طرح وہ میدان حشر میں جا رہے ہوں گے. قبروں سے نکلیں گے، میدان حشر میں جب جمع ہوں گے، سینوں میں جو کچھ دلوں میں جو کچھ چھپا کر رکھا تھا جب ظاہر ہو، سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا. اب کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہے گی، ہر بات ظاہر ہو گئی. منافق منافق، جو مخلص تھا وہ مخلص ہوگا، ظاہر ہو جائے گا. بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کو کوئی نیک اور بزرگ جانتا نہیں تھا، وہ بڑے بڑے درجات حاصل کر لیں گے. دلوں کی ہر بات ظاہر کر دی جائے گی. دنیا میں انسان کتنے ایسے عمل کرتا رہتا ہے، کتنے ایسے عمل کرتا رہتا ہے کہ جس میں یہ سوچتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو وہ کرنا چھوڑ دے لوگوں کے ڈر سے. لیکن قیامت کے دن آئے گا، حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کی جو حالتیں ہیں، دلوں میں جو کچھ چھپا کر رکھا تھا وہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا. اس لیے اب بھی انسان کے پاس موقع ہے کہ اپنے آپ کو انسان ٹھیک کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. دلوں میں مال کی محبت ہے، ٹھیک ہے، محبت ہے تو ہے، اس کو تو ظاہر ہے انسان کیا کر سکتا ہے، وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے کسی چیز کی محبت ہونا. لیکن اصل یہ ہے کہ اس کے تقاضے پر عمل کرنا یا نہ کرنا، یہ انسان کے اختیار میں ہے. دلوں میں مال کی محبت ہے، حرص ہے، لالچ ہے، تھوڑا تھوڑا خرچ کرنے کی عادت کر لے. اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر دیا ہم نے. اب دل میں پھر بھی محبت ہے تو وہ تو غیر اختیاری چیز ہے، لیکن انسان اتنا تو کر سکتا ہے کہ خرچ کرنے کی عادت کر لے. ہر ایک اپنی حیثیت کے لحاظ سے کچھ حصہ مال کا، اچھا اتنا اللہ کے راستے میں دینا ہے. کس طرح دینا ہے؟ کبھی کوئی ضرورت مند ہوتا ہے اس طرح جو مستحق زکات نہیں ہوتا، لیکن اور وہ زکات لینا بھی نہیں چاہے گا، تو اس کو ہدیے کے نام سے کچھ دے دیا جائے. کبھی کوئی ایسے ضرورت مند ہوتے ہیں جو واقعی مستحق زکات ہوتے ہیں، ان کو تو زکات بھی دی جا سکتی ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہدیہ بھی نہیں لینا چاہیں گے کہ لوگ اچھا مجھے ہدیہ کیوں دے رہے ہیں، کہ کیا ان کو میری ضرورت کی خبر ہو گئی، تو ان کو کبھی ادھار کی ضرورت ہے، ادھار دے دیا جائے. لوگوں کے حالات کے لحاظ سے ان کی مدد کرنا، کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا، یہ ہے جس سے انسان کے اندر جو لالچ ہے، جو حرص ہے، جو بخل ہے، یہ مادے ختم ہوتے ہیں. اور یہ بڑی رکاوٹ ہے انسان کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لحاظ سے. جب یہ حرص اور بخل ختم ہو جاتا ہے تو گویا ایک رکاوٹ، ایک پردہ ہٹ گیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ، ان کے پروردگار اللہ تعالیٰ، بلا شبہ اِنَّ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار ان کا، اللہ تعالیٰ اس روز پوری طرح ہر انسان سے باخبر ہوگا کہ کس کے دل میں کیا ہے، کون نیکی لے کر آیا، کون برائی لے کر آیا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی معلوم ہونے کے باوجود بھی ظاہر کے لحاظ سے فیصلہ فرمائیں گے. اچھا چلو، پہلے تو جن کے دل میں کفر ہے ان کو الگ کر لو، کفار اور مؤمنین الگ ہو جائیں گے، منافقین پھر بھی مؤمنین کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اس کے بعد پھر اور درجات آئیں گے، بہرحال چار قسم پہ لوگ تقسیم ہو جائیں گے. ان چار قسموں کا بیان انشاءاللہ ہم اگلی سورت میں پڑھیں گے، سورہ قارعہ میں، کہ کس طرح چار قسم کے لوگ ہوں گے. اگرچہ سورہ قارعہ میں دو قسم کے لوگ ظاہراً بیان کیے گئے ہیں، لیکن کل چار قسم کے لوگ ہوں گے. انشاءاللہ اگلی سورت ہے اس کو پڑھیں گے کہ وہ چار قسم کے لوگ کون ہوں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات کو بھی ظاہر کے لحاظ سے رکھا ہوگا، گواہ ہیں، گواہی دے رہے ہیں، نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، فرشتے ہیں، یہ تمام گواہوں کے ساتھ فیصلے ہوں گے. کسی کو اگر اپنی حجت بیان کرنی ہے اس کو موقع دیا جائے گا، ہاں کوئی جھوٹ بولے گا تو اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، قاضی اس کے بولیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہوگا. گواہوں کی کسی چیز کے حساب کی کوئی چیز کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ چاہے تو سیدھا مرنے کے بعد ہی فوراً ہر ایک کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلے کا دن رکھا کہ ہر ایک کو اپنی حجت بیان کرنے کا موقع مل جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ جس طرح ہم سے شکر کا مطالبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو شکر چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں ہمارا شمار ہو جائے. ورنہ ظاہر ہے کہ ہماری جو صورت حال ہے اور خواہشات اور مال کی محبت اور طرح طرح کی جو فتنے، گناہوں کی طرف جو میلان، یہ سب چیزیں جو اب بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اپنے بندگی نصیب فرما کر اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. ایک دعا یاد آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، غالباً انہوں نے کسی کو دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہم اجعلنی من قلیل عبادک، اپنے تھوڑے بندوں میں مجھے بھی شامل فرما لے. ان سے پوچھا کہ یہ کیا دعا تھی؟ کہا کہ دعا وہی ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم شکر ادا کرنے والے ہیں، بہت کم میرے بندے ایسے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں. تو میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ جو بہت کم تیرے بندے شکر گزار ہیں ان میں ہمیں بھی شامل کر لے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ قرآن پڑھنے، سننے اور اس کو سمجھنے کا موقع دیا، اس کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان تھوڑے بندوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندے فرمایا ہے، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.